الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعليه وصحبه اجمعين اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكة والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبكم من جانب بالصلاه وذا سامعين الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته شاد باری تعالی ہے اور وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار ماننے کا حکم نہیں کرے گا کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے گا یہود و نصارہ بے شمار پہلوؤں سے حق کے مقابل رہے ہیں اللہ کریم صاحب ایمان کو استقامت عطا فرمائے اور بے شمار شیطنت اور دھوکے ہم سے محفوظ رکھے تو قدیم اپنی باتیں کہاوتیں اپنی کمی بیشی اور صاحب کتاب ہوتی ہوئے بات جو ہے موضوع کتاب لیکن تحریف بہت بڑی بدبختی رہی ہو رہی ہے اور یہی کوشش قرآن کریم سے بھی بے شمار پہلوؤں سے کی گئی اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسے اپنی حفاظت عطا فرمائی ہے لیکن جب وہ اعتراض کرتی ہیں اور اس میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ جل شانہ کی نسبی رشتہ اور ان پہلوؤں پر بات کرتے ہیں اور پھر مزید ظلم یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا خود فرمان ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ بہت بڑی تہمت بہت بڑا ظلم اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی ہے کہ وہ مقربین بارگاہ الہی ایسی ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں پر جن پر اللہ جل شانہ اپنا کلام نازل فرمائیں جنہیں حکمت عطا فرمائیں جنہیں ہر شے رب کائنات عطا فرمائیں اور کسی وسیلے یا کسی سبب کی ضرورت نہیں وہ ایسا درجہ اور ایسا مقام ہے اور وہ بھی طور پر ہے چونکہ ذاتی کاوش جو ہے اس کی کمی بیشی اس لیے واقع ہو سکتی ہے کہ اس میں انسان کی ذات ہے کوئی شے وہابی طور پر اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہو رہی ہے عین جو عطا ہے اور عین جو مقصود ہے اس کے مطابق ہوگی اس کی کوئی کمی بیشی ہو نہیں سکتی اس لیے کہ اللہ کریم قادر مطلق ہے جس شے کا ہونا ہمارے لیے اسباب کی محتاجی کا سبب بنتا ہے وہ اس شے ہی کو حکم دیتا ہے کن فیکون تو وہ ہو جاتی ہے تو جب وہابی طور پر نبوت و رسالت اللہ کریم عطا فرما رہے ہیں جتنی خصوصیات جتنی ضروریات جتنے پہلو اس درجے کے ساتھ ضرورت ہیں وہابی طور پر اللہ کریم کی ان مقرب ہستیوں کو نصیب ہوتے ہیں اب ایمان کی بنیاد وحدانیت باری تعالیٰ ہے وہ ہستی جسے وہابی طور پر مقام نصیب ہے اور یہ عطا وہ درجہ عطا فرماتی ہے کہ معصوم عن الخطا ہے دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جہاں اختلافی پہلو آئے جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت شیطان کی بات آتی ہے کہ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت کا پھل کھانے کی بات کی وہاں قرآن کریم میں ہی یہ بیان فرمایا جاتا ہے کہ اس نے دھوکہ دیا جو سمجھ کر تجاوز ہے وہ غلطی ہوتی ہے اور یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں اس درجے کی اللہ کی عطا نصیب ہوتی ہے کہ یہ معصوم ہوتی ہے اور وہ معصومیت اور اس کے ساتھ کتاب و حکمت کس درجے کا ایمان ہوگا کس درجے کی قرب الہی ہوگی کس درجے کی وہ کیفیت اور حال ہوگا جو بندگی کے معنوں میں اپنے اللہ سے درکار ہے, کتنا بلند مقام ہوگا. ہمارے پاس الفاظ اور دسترس ہی نہیں ہے کہ ہم وہ بیان کر سکیں, سمجھنا تو کجا. تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا, یہ پچھلی آیہ کریمہ ہے جس پر میں نے پچھلے گزارشات جو بیان کیے ہیں وہ پیش کی تھیں. فرمایا کسی آدمی کو یہ سزاوار ہی نہیں کہ اللہ نے اس کو کتاب دی اور حکمت اور نبوت اور پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ. اب جو اعتراض صاحب کتاب دین اسلام کے مقابل لا رہے ہیں, اللہ جل شانہ وہ بھی جواب دے رہے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیان فرمائی جا رہی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ وہ راستہ ہی نہیں ہے جو ان ہستیوں کے لیے, وہ تو حق کے مسافر ہیں اور کامل جامع و اکمل یہ اللہ کی عطا ہے. تو فرمایا میرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کہیں کہ میرے بندے بن جاؤ, اور لیکن کیا وہ فرمائیں گے تم اللہ کے بندے علماء ربانی بن جاؤ, اس لیے کہ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہو اور اس لیے بھی کہ تم خود پڑھتے ہو. اب یہ متبعین کو ارشاد جو فرمایا جا رہا ہے وہاں بھی پہلو آتا ہے, اور وہ جو صاحب کتاب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں, جب صاحب کتاب ہو تو پھر کتاب کا حکم مانو نا, اس میں آمیزش کیوں کر رہے ہو, اس میں کمی بیشی کیوں کر رہے ہو, یہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو اور پھر معترض بھی تم ہی ہو. تو پھر مزید جو ارشاد فرمایا یہ وہ مقام ہے, یہ وہ ہستیاں ہیں فرمایا, اور وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو اپنا پروردگار ماننے کا حکم نہیں کرے گا. یہ مقام نبوت ہے, اس درجے کی صداقت اور حق گوئی ہے کہ یہ حصہ ممکن ہی نہیں ہے, اس کا پاس ہی نہیں, اندیشہ ہی نہیں ہے, اتنی یقینی بات ہے. اب جب بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کی آتی ہے تو بنیادی حصوں میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جو بنیادی حصہ کلمہ کا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ. یہ وہ بنیاد ہے جس پر حق کی, جس پر اسلام کی تعمیر ہے, اور یہ بنیاد کسی درجے کا کوئی شرک یا شرک کا شائبہ وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. تو جب یہ حق اللہ کا کلام پڑھنا نصیب ہو رہا ہے تو پڑھنا تبھی نصیب ہو رہا ہے کہ رب کائنات نے عطا فرمایا, تو کتنا بڑا شرف ہے. شکرانے کے پہلوؤں کو اختیار کرتے ہوئے بات مانتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونا, یہ اس شکرانے کے الفاظ کے تحت آتا ہے. وہ کوئی شکرانہ نہیں رہے گا کہ اقرار کے ساتھ عمل مخالف ہو, وہ بات جو ہے اقرار کی وہ مشکوک ہوتی چلی جائے گی. اور فرشتوں اور نبیوں, اب فرشتوں سے متعلق کبھی انہیں اللہ کی بیٹیاں کہہ دیتے ہیں, کبھی اللہ کی خدائی میں ان کو حصہ دار کہہ رہے ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن سے خرق عادت حالات اور واقعات لوگوں کو دیکھنے کے ملے, مخلوق خدا کو ملے, اب ان خرق عادات حصوں کو ان ہستیوں کے ساتھ اللہ کی معاونت اور مدد سمجھنے کے بجائے ان ہستیوں کو نعوذ باللہ اللہ کی ذات میں شامل کر دیا جائے, کتنا بڑا ظلم. کیوں؟ جہاں وہ معجزات ہیں وہاں معجزات کے ساتھ دعویٰ کیا ہے؟ جو کلام ذاتی کا نزول ہے اس میں حکم کیا ہے؟ اس حکم کو بھی چھوڑ رہے ہو, اس دعوے کو بھی چھوڑ رہے ہو, پسند ذاتی پر پھر تم ان ہستیوں کو اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ شریک کر رہے ہو, کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو. یہ دعویٰ ان ہستیوں کی طرف سے نہیں ہے, یہ تمہارا تجاوز ہے, اور جو تم زیادتی کر رہے ہو وہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ فرشتوں اور نبیوں کو پروردگار ماننے کا حکم کریں, یہ ممکن ہی نہیں ہے, وہ معصوم علی الخطا. اب جب امت کے طور پر تحت حصوں میں آئیں گے بطور توارث آئیں گے تو پھر یہ ذمہ داری ہے. دین کا جو جاننا عمل کے لیے ضروری ہے یہ تو ہر ایک پر ہے, پھر اس میں جسے خصوصیت نصیب ہو کہ وہ عالم ہو جائے، وہ مفتی ہو جائے، اس کے علم کا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جائے، اتنی اس کے لیے نزاکت بھی ہے اور اتنی اس کے لیے ذمہ داری کہ مخلوق خدا کو اپنے پیچھے نہ لگائے کہ میں ہی وہ ہوں جو تمہارے لیے اللہ کے حضور آسانی حاصل کر سکتا ہوں، اور اگر میں نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے مشکلات ہیں. یہ بہت بڑا ظلم. یہ خصوصیت اللہ جل شانہ انبیاء اور رسول کی بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کتنے کھرے اور خالص. اب تحت بطور توارث جب آئے گا تو پھر امتی کیا اس میں ملاوٹ کر سکتا ہے؟ کیا کوئی پیر صاحب کہہ سکتا ہے کہ میرا دم ہی اخیر ہے، میرا دم ہی تقدیر بدل دے گا، یا میرے ساتھ منسلک ہوگی تو ہی تمہیں بخشش ہوگی؟ کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا. ہم تمام امتحان میں ہیں اور تمام جو ہے وہ اس خدشے کے ساتھ ہیں کہ اللہ حفاظت فرمائے، وگرنہ ہمارا خدشہ ہماری اپنی کمزوریوں، اس شیطنت نفس گرد و پیش کے حالات کتنے ہی پہلو ہیں اس امتحان میں اور نزاکت بڑھاتے ہیں. تو یہ مقام نہیں ہے اللہ کے مقرب ہستیوں کا کہ کسی درجے کا کسی پہلو میں وہ کوئی شرک کا حکم فرمائے. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کریں گے؟ ممکن نہیں. تم آگ کے راستے پر تھے، اللہ جل شانہ نے یہ کرم اور احسان فرمایا کہ یہ ہستیاں تمہارے لیے سبب فرمائیں، یہ تمہیں آگ یعنی دوزخ کے راستے سے نکال کر باغیچے اور باغ اور خوشنما پہلوؤں یعنی جنت تک کا جو راستہ ہے اس پر چلانے کا سبب فرما رہا. اب جیسے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ وہ نہیں فرمائیں گے، اور میں نے تحت بطور توارث جو دینی شعبے میں ذمہ دار ہیں ان کی بات کی، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی، یہ انفرادی حصے تک جاتی ہے. میں یہاں سے جو کچھ بیان کر رہا ہوں وہ میری ذمہ داری ہے کہ میری ایک ایک بات قرآن کریم کے اصول جو ہیں ان کے تحت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان مبارک ہے اس کے مطابق ہو، تحت ہو، تجاوز نہ ہو، میری پسند ذاتی نہ ہو. لیکن جہاں میں بات کر رہا ہوں، جب بحثیت عامت الناس بات آئے گی، میں بھی اس میں شامل ہوں اور سامعین بھی شامل ہیں، تو کیا وہاں پھر چھوٹ ہے کہ بات مولانا کے ذمہ کر دی جائے، بات پیر صاحب کے ذمہ کر دی جائے تو بس اتنا کافی؟ جو حکم ہے اس حکم کی تعمیل ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور اللہ جل شانہ نے جو پیدا فرمایا اس میں کس کی دعا شامل ہے؟ جو تھا ہی نہیں وہ کیسے مانگ رہا ہے؟ جسے اس نے ہونا عطا فرمایا وہ اپنے ہونے کو ذاتی کمال کیسے گردان رہا ہے؟ پھر جو حکم ہے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھی جاتی، تلاوت نہیں ہو سکتی، میں اپنے معاملات میں سستی کر جاتا ہوں، زبان کا اختیار جو ہے وہاں خرابی آ جاتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، غصہ آ جاتا ہے. بڑے ٹھنڈے مزاج سے اپنا اور اپنی ضروریات کا جائزہ لیں. جو کچھ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وہ تمام ہماری مجبوری اور ضرورت ہے کہ اگر ہماری زندگی اچھی اور اعلیٰ ہے تو اس کے لیے یہ رستہ درکار ہے. اس میں عبادات کی بات آئے، اس میں معاملات کی بات ہے، بنیاد ایمان سے آئے، ایک در کا سجدہ کتنے جو در ہیں ان پر ماتھا اور پیشانی ٹیکنے سے محفوظ کر دیتا ہے. اور جن دنیا کے دروں پر ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں وہاں ذلیل ہوتی ہیں، اور اس در پر سجدہ جو اللہ جل شانہ کا ہے، یہاں دنیا اور دنیا کی حیات جو ہے اس میں بھی انسان کو بلندی نصیب ہوتی ہے، اور اس عاجزی میں وہ بلندی ہے جو زندگی میں تسکین کا سبب ہو جاتی ہے. ہر شے مخلوق کے پاس رکھ دو، اسے قلبی سکھ نہ ہو تو وہ ہر شے بے معنی ہے. بیمار کیوں کہتا ہے اسے میٹھا کھلا، وہ کہتا ہے یہ کڑوا ہے، ہم کہتے ہیں یہ میٹھا ہے، وہ کہتا ہے تو میٹھا، مجھے کڑوا لگتا ہے اس لیے میرے لیے کڑوا. تو دنیا کی ہر شے جمع کر دو لیکن یہاں سکھ نہ ہو تو یہ کوئی شے تسکین کا سبب نہیں بنتا. اور یہاں کے سکھ کی جو بنیاد ہے وہ نور ایمان ہے، اس کے بغیر ممکن نہیں. सूरज न तलू हो और बंदा कहे उजाला नहीं हो रहा, कहीं रात को किसी ने कहा है कि दुनिया में अंधेरा हो रहा है, गिर्दो पेश अंधेरा है, वो समझता है कि सूरज तलू होगा तो अंधेरा छट जाए। इसी तरह ये बुनियाद समझने की ज़रूरत है, कहीं तजावुज़ नहीं है। जो अल्लाह ने हुक्म अरशाद फरमाया, जो अल्लाह के हबीब मबूस हुए, उन्होंने ऐन वो बातें जो रब कायनात ने पसंद फरमाई अपनी मखलूक के लिए वो बयान फरमाया। इसमें आमेज़ तुम ज़ाती तौर पर करते हो और फिर हक पर एतराज़ करते हो। तो जब हम अपनी ज़िंदगियों का मौज़ा सामईन कराम जायज़ा लेंगे तो अपनी लम्हे लम्हे को देखें, हमारा वजूद, हमारे हाथ, हमारे पाँव, एक एक हिस्सा शहादत दे रहा है कि ये वक़्त गुजर रहा है, ये वक़्त गुजर रहा है, ये ऐसा सिरक रहा है कि समझ नहीं रहे लेकिन ये सिरकता चला जा रहा। तो फिर बात सिर्फ बयान करने वालों की नहीं आ जाएगी, हर एक की तरफ बात जाएगी। और जब आमतुन्नास की बात आएगी तो आमतुन्नास में यहाँ से भी जो कलाम किया जा रहा है वो भी शामिल। तो इसलिए अपने मामूलात में जहाँ जो हुक्म है उसको तजिया करें। अब नमाज का कहा जाता है ना कि नमाज नहीं पढ़ी जाती, नमाज आपकी वजूदी ज़रूरियात से बातनी हिस्से तो तामील है, फ़र्ज इबादत है, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, वजूदी ज़रूरियात से लेकर मिजाज इंसानी पर वो असर पैदा करती है जो मुआशरे में बेहतरी का सबब बनता है। बुराई और बेहयाई जो है, क्या ये हर फसाद की जड़ नहीं है? और नमाज कुरान फरमाता है बुराई और बेहयाई से रोक देती है। अब उसकी वजूदी जो ज़रूरियात हैं हरकात व सकनात के हवाले से लेकर, वहाँ से लेकर उसके मिजाज पर वो असर पैदा करती आती है कि वो एक वो मुहर्रक और वो अकाई माशरे की जिससे माशरे में बेहतरी आती है सबब होता चला जाए। अब जो बेनमाज है उसकी वजूदी ज़रूरत भी पूरी ना हुई और अखलाकी तौर पर भी इस रुतबे को न पहुंच सका कि उससे लोगों में भलाई व मजीद फसाद और बुराई का सबब बनता चला जा रहा है, अपनी ज़िंदगी को भी तंगी में भेज रहा है, कर रहा है, और जो माशरा है उसमें भी तंगी का सबब बन रहा है। अच्छा, इस सारे के बाद एक सादा सा नुक्ता, हमारी ज़रूरत है इबादत। अल्लाह करीम ने इबादत का हुक्म फरमा, इतनी बात काफ़ी। हम अपने जो रिश्ते हैं इन रिश्तों के तकद्दस को अगर देखें ना, आज तो हमने अपनी इनेतात में रिश्तों के तकद्दस खो दिए हैं। वालिद अगर कोई चीज़ फरमाते थे ना कि कोई खड़ा है तो बैठ जाओ, वो कोई नहीं पूछता था कि क्यों बैठ जाओ। आज सवालात हैं, ये आज की जो जिद्दत है इसने औलाद के जहन में ये सवाल पैदा कर दिया कि अगर वालिद भी कहे कि बैठे हो तो खड़े हो जाओ तो क्यों खड़ा हो जाओ। हमारी अकदार और ईमान की मजबूतियाँ आखिरी इस खूबसूरत पहलुओं की यादाश्त हमने अपने बचपन में देखी है कि वालिद कह रहा है कि बैठ जाओ, बैठ के वालिद कह रहा है खड़े हो तो खड़े हो। ये कोई बात नहीं होती थी कि वालिद क्यों कह रहा है, ये कोई बात नहीं। कहीं किसी ने कोई चोरी काम कर लिया, अपनी चोरी की तरफ या चोरी काम में वो लगा, ये उसका एतराज़ नहीं होता कि वालिद क्यों रोक रहा है। इसके लिए कोई पैमाना नहीं होता था, एक ही पैमाना होता था कि मेरा वालिद बंदा है, मखलूक है, वालिद भी मखलूक है, औलाद भी मखलूक। रिश्ते का तकद्दस सवाल जो है उससे हटा देता है, और मालिक और मखलूक का इतना भी रिश्ता ना हो कि बंदा जवाज़ ढूंढे कि मैंने ये क्यों करना है। सादा सी बात, अल्लाह का हुक्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहाँ सजदे का हुक्म है, यहाँ सजदा देंगे, यहाँ सर कटाने का हुक्म है, सर कटाएंगे। उसके बाद हिस्से हैं कि इसके हसूल में कौन कौन से पहलू। तो बंदगी का मकाम तो इताअत है कुल मानों में। तो जब अपने मामलात को देखो तो और तो फरमाओ कि जिस नमाज को हम बार कह रहे हैं, जिस रोज़े को हम बार कह रहे हैं, जिस ज़कात की अदायगी को हम बार कह रहे हैं, जो हलाल और हराम के फ़र्क कुरान हमें बयान फरमा रहा है, हम उसकी तमीज़ छोड़ रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने मुआशरे का नुकसान कर रहे हैं। और इस सारे में वो जो हुक्म है, जो बुनियाद है, اس سے جو تجاوز اس کا جواب کیا دے. ایک دفعہ اپنے معاملات میں اللہ جل شانہ کے حکم پر کھڑے ہو کر تو دیکھو, تجربوں کی نہیں ضرورت. دوستوں کی دوستی پر ہم ایسی جگہ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں جان کا خطرہ ہوتا ہے. کیوں؟ دوست کے اعتماد پر. گو آج کی اس گراوٹ نے دشمنی کو بھی یہ پردہ دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں دوست بن کے دشمنی کرو, یہ انحطاط ہے, اخلاقی انحطاط. لیکن اگر دوست کے پیمانے کو ماپا جائے تو اس پر کئی ایسے مقام آتے ہیں کہ دوست کے کہنے پر بندہ وہاں کھڑا ہو جاتا ہے جہاں جان کا بھی خطرہ. وہ دوست بھی مخلوق, تم بھی مخلوق. فانی جہان میں فانی ساعتیں بسر کر رہے ہو, اور جو حکم اللہ رب العالمین کا ہے اس میں پھر ماپو گے, پیمانے لگاؤ گے. تو یہ وہ کمزوری ہے ایمان کی کہ ہم عبادت کر رہے ہیں لیکن عبادت نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ رکوع سجود تو ہیں, ان رکوع سجود کا اعمال پر اثر نہیں ہے, تو پھر ان رکوع سجود میں خشوع خضوع نہیں ہے. ہم گنتی پوری کر رہے ہیں, تعمیل حکم میں مخلص نہیں ہیں. مخلص ہوں تو قرآن نے فیصلہ فرمایا, برائی اور بے حیائی چھوڑ لیا. اسی طرح جہاں جہاں جو عمل ہے اس پر عمل کرو. لوگوں پر تکیہ کرتے ہوئے مال کا نقصان کر دیتے ہو, جانوں کا نقصان کر دیتے ہو, اللہ کے حکم پر نہیں کھڑے ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اہل مکہ کو فرمایا, اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف ایک لشکر تیار کھڑا ہے جو تمہیں تہ تہ کر دے گا, کیا میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے بیک زبان, آپ تو صادق الامین ہیں, اگر آپ یہ کہیں گے تو واقعی کھڑا ہے. اب جو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے, اللہ کا بھی فرما رہا ہے, جنہیں دین کی دعوت دینی ہے, جو شرک کر رہے ہیں, جو کفر کر رہے ہیں, وہ بھی مان رہے ہیں. اور اللہ فرمائے اور ہم اس میں اپنے مزاجوں کو ڈھونڈیں کہ ہو نہیں سکتا, پڑھی نہیں جاتی. جہاں جہاں اپنی پسند ہے وہ سارا ہو جاتا ہے, جہاں اللہ کا حکم نہیں ہو سکتا. سمجھائی دلوں کی بیماریاں ہیں. یہ فساد ظاہر میں نہیں, یہ فساد باطن میں ہے, اور اس کی بے شمار وجوہات ہیں. وضو نہیں ہے لیکن اس کی بے شمار وجوہات ہیں. کبھی اس موضوع پر بات آئی تو انشاءاللہ اس زمن میں بھی گزارشات پیش کروں گا. تو یہاں جو فرمایا جا رہا ہے کہ کیا وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کرنے کا حکم کرے گا, تو جہاں حکم کی بات ہے وہاں تعمیل کی بھی بات ہے. کیونکہ کفر سے ایمان, پھر ایمان سے کفر کی طرف, نعوذ باللہ اگر کوئی بات آتی ہے تو عمل ہے نا جی. اقرار کا انکار میں بدلنا یا پہلے انکار کا بنیادی طور پر اقرار میں داخل, ایک عملی حصہ آ رہا ہے نا. تو اس سارے میں جب ہم اپنا موازنہ کریں کہ اپنے پہلوؤں میں ہم دین اسلام پر کس طرح پیر عمل ہیں, تو پھر ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے جزیات اور بے شمار پہلو, ایسا ہو تو ویسا نہ ہو, ویسا ہو تو ایسا نہ ہو, ان کی ضرورت نہیں. اللہ کے حکم کے مطابق عمل کیا جائے, اس میں معاشرے کی ذاتی بھلائی یہیں سے ابتدا ہوتی ہے, او عبدالآباد زندگی تک پہنچتی ہے. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی حق پر عمل کرنے والا مخلوق خدا کو حق سے دور کرے. اب اس میں بڑی نزاکت ہے کہ جہاں فروعی بات بھی آتی ہے اور علماء اس پر بحث فرما رہے ہوں, تو جہاں سمجھنے والے کے لیے ضروری ہے تجاوز نہ کرے, وہاں بیان کرنے والے کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ فروع کو صحیح اور غلط تک نہ لے جائے, کہ مخلوق میں کسی درجے کا کوئی پہلو ایسا نہ داخل ہو جائے صرف اس لیے کہ آپ اعلان کر رہے ہیں یا میں بیان کر رہا ہوں, کہ وہ ان کی غلطی کا سبب بن جائے. یہ شان ہے اللہ کے انبیاء کی کہ وہ حق بیان فرمائے. امتی کی شان کس راستے میں؟ وہ معصوم عن الخطا ہیں, اور اس راہ کا مسافر جو ہے اسے حفاظت نصیب. معصومیت بہت بڑا درجہ ہے, حفاظت اللہ کی بہت بڑی عطا ہے, جو بطور توارث اللہ کے نبی اور رسول کے صاحب ایمان کو نصیب ہوتی ہے، اور حفاظت کی جب بات آتی ہے تو ایمان قیمتی شے، جو دولت ہے نا جی وہ ایمان ہے۔ عموماً علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں ایمان، اس کی مضبوطی، اس کا راسخ ہونا، اس کے تحفظ کی، تو وہ فرماتے ہیں کہ اس کے تین سطحوں پر اس کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑا حصار جو ہے فرائض، کہ فرض نہ چھوٹنے دو، فرض ادا کرو۔ اس لیے کہ جب کوئی فرائض چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ لاحق ہو جائے گا کہ کہیں اس کا ایمان سلب نہ ہو جائے، بے ایمان نہ ہو جائے۔ بے ایمان ہو گیا تو پھر ہمیشہ کی دوزخ اور دھتکار دیا جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا۔ تو سب سے جو بنیادی پہلی اور مضبوط ترین جو دفاعی حصار ہے وہ فرائض کا ہے۔ دوسرے حصے میں بیان فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ سنت کا ہے، تو اپنی زندگی میں سنت خیر الانام دیکھیں، اور دانستہ سنت کا چھوڑنا، دانستہ طور پر سنت سے ہٹنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہیں۔ تو سنت کا مقام، اب فرض اپنا مقام رکھتا ہے لیکن سنت کو فرض کے ساتھ نہ سمجھو، لیکن سنت میں کمی بیشی سمجھو گے تو پھر فرمان دیکھ۔ ہر نکاح پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آخر میں پڑھا جاتا ہے، النکاح من سنت، اس میں نہیں فرمایا، اس نکاح کی نسبت فرمایا جا رہا ہے لیکن لفظ تو سنت پر بیان فرما رہے ہیں نا۔ تو جب دوسرے حصار کی بات آئے گی تو سنت وہ حصار ہے جو اس ایمان کو حفاظت دیتا ہے۔ پھر تیسرا حصار بھی، تیسرا حصار نفلی عبادت ہے۔ ہم فرض ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں خیر ہے سنت ہوگی، چلو رہے گی خیر، نہیں چلو سنت پڑھ لو، نفل رہنے دو۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ جل شانہ کا حکم جو فرض کا ہے اس کی تکمیل کے بعد اس کے قرب اور اس کی محبت میں کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، وہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ اور پاؤں ہو جاتا ہوں۔ یہ قرآن فرماتا ہے، اس حدیث شریف کی شرح میں آپ قرآن کریم سے دیکھیں، حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا۔ اب اسے جب شرح کی جاتی ہے تو اس میں کیا ہے، آنکھ ہو جانا، کان ہو جانا، آنکھ سے کیا ہے، دیکھتے ہو، ہر پہلو دیکھ سکتے ہو نا، حیا کے پہلو بھی دیکھ سکتے ہو، بے حیائی کی بھی دیکھ سکتے ہو۔ سننے میں کیا ہے، ہر بات سن سکتے ہو، سچ بھی سن سکتے ہو، جھوٹ بھی سن سکتے ہو۔ آج سے صالح اعمال اور حق کا راستہ اختیار کر سکتے ہو، کسی پر ظلم بھی ڈھا سکتے ہو۔ قدموں سے کیا مراد ہے، کہ اپنے وجود کو جو لے کر جا رہے ہو کس رخ کر لے کر جا رہے ہو، ظلمت میں بھی جا سکتے ہو اور اچھائی اور نیکی اور ور تقوی کی طرف بھی قدم اٹھا سکتے ہو۔ کسی لوٹ مار کے لیے ہاتھ اور پاؤں کی حرکت ہے، اور کہیں جہاد اور دفاع کے لیے بھی ہو جائے گی، کتنا فرق۔ تو جو فرمایا جاتا ہے شرح میں، وہ فرمایا جاتا ہے کہ اسے وہ دیکھنا ہی پسند نہیں رہتا جو اللہ کو ناپسند، اس کی طرف قدم اٹھتا ہی نہیں ہے جو اللہ ناپسندیدہ راہ ہو، اس درجے کی حفاظت نصیب ہو۔ اب یہ فرائض کے ساتھ نہیں بیان فرمایا، حضرت فرمایا کرتے راس المال اصل ہے، اوپر نفع فرمایا کرتے تھے، اس سے بڑھ کر جو آپ نوافل کرو گے، محنت کرو گے، یہ تمہارا اصل ہے، اس سے اوپر نفع ہے، اصل وہ ہو گیا، یہ تمہارا نفع۔ اب یہ تین حصار ہیں۔ اب دشمنی میں شیطان ہے، خواہشات نفس گرد و پیش، پورا معاشرہ ہے، آج بھی آپ باہر نکل کر دیکھ لیں، وہ عمل جس کی اسلام اجازت دیتا ہے اس پر عمل پہرا ہونا مشکل ہے، اور وہ جو رواجات معاشرے میں ہیں ان سے نکلنا جو ہے وہ آسان ہے۔ تو رواجات پر چلنا آسان ہو گیا، حق پر چلنا ہم نے مشکل بنا دیا۔ آپ دیکھ لیں، آپ فوتگی میں دیکھ لیں، آپ شادی میں دیکھ لیں، آپ نکاح طلاق میں دیکھ لیں، معاملات زندگی میں دیکھ، برائی کو کرتا ہے سارے آنکھیں چھپا لیں گے، نکاح کیا ہے اس پر وہ شور مچ جائے۔ تو جب ان تین ہزاروں کی بات آتی ہے تو قیمتی شے کیا ہے؟ ایمان. اب نفلی عبادت کرنے والا وہ فرض نہیں چھوڑے گا. اب اس کے ساتھ جو شیطان کوشش کرے گا کہ یہ نفل چھوٹے, نفلی عبادت والا فرض نہیں چھوڑتا, یہ یاد رکھو. جو نفل سنت تک ہے اس کے نفل چھوٹتے ہیں, جو فرض تک رہتا ہے اس کے سنت چھوٹتے ہیں, اور جو صرف فرض تک ہے پھر جب چھوٹا اس کا فرض چھوٹے. تو ان تین حصاروں کو مکمل کیا جائے تو پھر یہ جو دولت ہے یہ محفوظ رہے گی اور اس میں ترقی ہوگی. لیکن اس کی جو ترقی ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ تمہاری اور میری زندگیاں ہیں, ہمارے دعوے اور ہمارے اعمال ہیں. اللہ کریم توفیق عمل عطا فرمائے, ہم کمزور و گنہگار ہیں, اللہ ہمیں معاف فرمائے, استقامت فی الدین عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.